پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ حکومت اور طالبان کی مذاکرات کمیٹیوں نے ہفتے کے روز اسلام آباد میں ملاقات کی ہے اور براہ راست بات چیت کے لیے جگہ پر متفق ہو گئے ہیں، لیکن حکومت یا طالبان کمیٹی دونوں ہی نے اس طے شدہ جگہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جہاں براہ راست مذاکرات ہوں گے۔ طالبان کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ براہ راست بات چیت آئندہ 2-3 روز میں ہوگی۔ کمیٹیوں کا یہ اجلاس وزیر داخلہ چودھری نثار نے طلب کیا تھا۔ امریکہ، برطانیہ، ناروے، بھارت، سری لنکا اور گھانا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین کی ایک 2 روزہ ورکشاپ کا افتتاح ہفتے کے روز لاہور میں آئی ٹی یونیورسٹی پنجاب کے زیر اہتمام ہوا۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں 2 بسوں اور 2 آئل ٹینکروں میں تصادم سے کم از کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حادثہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کی حدود میں ہفتے کی صبح ہوا۔ لسبیلا کے ضلع پولیس افسر احمد نواز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صبح 5:45 بجے تحصیل گڈانی کے علاقے باگڑ میں کراچی جانے والی بس مخالف سمت سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی، جبکہ اسی اثنا میں ایک اور بس آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی جس سے گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلا حادثہ دوسرے تصادم کی وجہ بنا۔ امریکہ کی خاتون اول نے بیجنگ کی باوقار پیکنگ یونیورسٹی کے سٹینفورڈ سینٹر میں طالب علموں کو بتایا کہ معلومات تک رسائی، خاص طور پر آن لائن، اور اظہار رائے کی آزادی بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ چین کے 5 روزہ دورے کہ دوسرے روز مسز اوباما نے ہفتے کے روز امریکی اور دوسرے طالب علموں کو بتایا کہ اظہار رائے اور عبادت کی آزادی اور معلومات تک کھلی رسائی بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور اس کو رائے عرض پر رہنے والے ہر شخص کا پیدائشی حق ہے۔ خاتون اول چین کی برسر اقتدار کمیونسٹ پارٹی کو ان حقوق پر لاگو پابندیوں کو نرم کرنے کے بارے میں کہتے کہتے رہ گئیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مسز اوباما کے دورے کا محور تعلیم ہوگا اور امریکہ اور چین کے درمیان باعث تشویش امور سے ہٹا ہوا ہوگا جن میں انسانی حقوق اور تجارت جیسے اہم امور شامل ہیں۔ امریکہ نے سری لنکا میں سول سوسائٹی کے نمائندوں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں پر دباؤ میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکہ کو خاص طور پر گزشتہ ہفتے انسانی حقوق کے 2 سرگرم کارکنوں کی حراست پر بہت تشویش رہی۔ ان کو حراست میں لیے جانے پر عالمی سطح پر مذمت کی گئی، جس کے بعد دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ جین ساکی نے کہا کہ گرفتاری کا سری لنکا میں بہت برا اثر مرتب ہوا ہے، خاص طور پر ملک کی متحرک سول سوسائٹی اور روایتی جمہوری اقدار اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ ملیشیا کے عہدیدار کہتے ہیں کہ چین نے آسٹریلیا کے جنوب مغرب میں بحیرہ ہند میں تیرنے والی ایک بڑی چیز کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویریں جاری کر دی ہیں۔ ملیشیا کے وزیر دفاع ہشام الدین حسین نے ہفتے کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ چین کے ایک سیٹلائٹ نے اس علاقے میں ایک چیز کی تصویر بنائی ہے جس کی لمبائی 22.5 میٹر اور چوڑائی 13 میٹر ہے۔ اس علاقے میں عہدیداروں کو امید ہے کہ لاپتہ ہونے والے طیارے کو تلاش کر لیا جائے گا۔ یہ طیارہ 2 ہفتے پہلے لاپتہ ہو گیا تھا اور اس پر 239 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے، لیکن وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ابھی تک تصدیق نہیں ہو پائی کہ علاقے میں دیکھا جانے والا یہ ملبہ لاپتہ جہاز ہی کا ہے، اور ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی مزید معلومات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اس سلسلے میں مزید تفصیلات بعد کو جاری کرے گا۔ ہشام الدین نے کہا کہ سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ اگر ملبہ نہیں ملتا اور اس کی شناخت نہیں ہوتی تو پھر تلاش کا کام ایک بہت بڑے علاقے میں دوبارہ شروع ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر باراک اوباما کے یورپ کے دورے کے دوران یوکرین کی صورتحال کلیدی اہمیت کی حامل ہوگی۔ صدر اوباما آئندہ ہفتے یورپ کے دورے پر جائیں گے۔ قومی سلامتی کی مشیر سوزین رائس نے جمعے کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ صدر کے دورے کا مقصد بنیادی طور پر امریکی شراکت داریوں اور اتحاد کو تقویت دینا ہے، جن میں نیٹو، یورپی یونین اور G7 شامل ہیں۔ رائس کا کہنا ہے کہ کرائمیا پر روس کے قبضے کی وجہ سے دنیا واضح طور پر دیکھ رہی ہے کہ روس زیادہ سے زیادہ تنہا ہو رہا ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے کرائمیا کی روس میں واپسی کے عمل کو مکمل کرنے والے قوانین پر دستخط کر دیے ہیں۔ اور یوکرین کے دارالحکومت کیو میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یوکرین کے عبوری صدر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور یوکرین اور روس پر زور دیا ہے کہ وہ اس موجودہ بحران کو سفارتی حل سے حل کریں۔ اسرائیلی فوجیوں کی ایک چھاپہ مار کارروائی میں 4 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ کارروائی مغربی کنارے میں ہفتے کی صبح ایک مکان پر ہوئی۔ اور سوشل نیٹ ورک ٹویٹر استعمال کرنے والے بیشتر ترک معلوم ہوتا ہے حکومت کی طرف سے لگائی گئی پابندی کو مسترد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں، اب آپ پروگرام سنیں گے ان دی نیوز، پیش کر رہے ہیں اسد حسن۔
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں سعدی اسد، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوپیز۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے طالبان کے ساتھ حکومت کے براہ راست مذاکرات کے لیے ایک مقام پر اتفاق ہو گیا ہے، اور مذاکرات کا جو اگلا حساس مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس میں کیا توقعات رکھی جائیں اور کیا مشکلات اس میں آ سکتی ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے کرائمیا کی صورتحال پہ۔ بین الاقوامی مبصرین یوکرین جا رہے ہیں، روس نے اس بات کا تو خیر مقدم کیا ہے لیکن یہ کہا ہے کہ انہیں کرائمیا آنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ اب یہ روس کا حصہ ہے۔ اور اسی پس منظر میں ہم ایک اور جو ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل فرنٹس پہ، اس میں امریکہ کی خاتون اول میشیل اوباما، ان کے چائنا کے اس دورے کو بھی زیر بحث لائیں گے اور اس پہ انالیسز کریں گے، جس میں ان کا فوکس صرف اور صرف آزادی اظہار اور تعلیم پر ہے۔ پروگرام کا تیسرا سیگمنٹ بلوچستان سے متعلق ہے، وہاں پہ اچھے اور برے دو طرح کے آج واقعات پیش آئے ہیں۔ اچھا واقعہ یہ ہے کہ بلوچستان سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہوا ہے ایسے حالات میں جب وہاں پہ عسکریت پسندی کی کاروائیاں بھی جاری ہیں، تو یہ ارلی سائنز سمجھا جا رہا ہے کہ شاید صوبے کے اندر حالات بہتری کی جانب مائل ہو رہی ہیں۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ اسی صوبے کے اندر ایک ٹریفک حادثہ ہوا ہے، انتہائی اندوہناک یہ حادثہ ہے، جس میں کم از کم 35 یا اس سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں، اور ان ٹریفک حادثات کا تدارک کیسے ہونا چاہیے اور کیا کیا ڈسپلن جو ہے اس کو اپلائی کیا جانا ضروری ہے۔ اور پروگرام کا آخری حصہ، اس میں ہم T20 ورلڈ کپ پہ بات کریں گے۔ گزشتہ روز پاکستان کی ایک خراب کارکردگی بھارت کے خلاف، اور تقریباً ون سائڈڈ یہ میچ رہا، پاکستان کو اس میں شکست ہوئی، اور آج T20 میں سری لنکا نے ایک دلچسپ مقابلے کے بعد ساؤتھ افریقہ کو شکست دی ہے۔ تو T20 کو انالائز کریں گے ہم پروگرام کے آخری حصے میں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ حکومت پاکستان نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی، اور جو طالبان کی کمیٹی تھی، ان کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اور جس بات پہ اتفاق ہوا ہے وہ یہ کہ بات چیت کے لیے دونوں فریقوں کے درمیان اب ایک پیس زون ہوگا۔ تاہم نہ تو حکومت اور نہ ہی طالبان کے مذاکرات کاروں نے اس بارے میں کوئی تفصیل بتائی ہے کہ یہ پیس زون کس ریجن کو خاص طور پہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی سربراہی میں سرکاری مذاکراتی کمیٹی اور طالبان کی نامزد شخصیات کے درمیان یہ پہلی باضابطہ ملاقات تھی جو آج اسلام آباد میں ہوئی ہے، اور اس کا مقصد وفاقی سیکرٹری حبیب اللہ خان خٹک کی قیادت میں تشکیل دی گئی 4 رکنی نئی سرکاری کمیٹی اور کالعدم تحریک طالبان کی شورا کے درمیان براہ راست مذاکرات کے ایجنڈے کو حتمی شکل دینا تھا۔ اب یہ ایک پیس زون بہرحال ڈکلیئر ہوا ہے، یہ آج کے اس مذاکرات کی سب سے اہم پیش رفت ہے، جس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب براہ راست مذاکرات جلد متوقع ہیں۔ انالیسز ہم لیں گے اس پہ اپنے ماہرین اور مبصرین کا۔ جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز ڈیفینس انالسٹ ہیں، اور آج کل حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ کامران بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ مڈل ایسٹ انالیسز اسٹریٹفور، اور ملیٹنسی ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ خاص طور پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پیس زون ایک ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس کو آؤٹ لائن کیا گیا ہے، یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے، اور کیا اس پیس زون کو جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ امریکہ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو ریسپیکٹ کریں گے؟
دیکھیں، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، یعنی پیس زون ان دیٹ سینس تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ مقصد یہی ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں یہ طالبان کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سیف محسوس کریں، اور پاکستان کی طرف سے بھی جو لوگ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو، تو ایسی جگہ کا یہ ایک جگہ کا تعین ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کے یہ بات چیت ہوگی۔ اس میں بس مثبت بات تو یہی ہے کہ ابھی جب کہ 2014 میں فضا بدل رہی ہے، 2014 میں نیٹو افواج نے افغانستان سے نکلنا ہے، پلس پاکستانی قوم کا پیمانہ صبر ابھی لبریز ہے اور وہ زیرو ٹالرنس مانگتے ہیں دہشت گردی کے خلاف، ادھر نواز شریف صاحب کی ایک حکومت ہے جو نئے جذبے کے ساتھ ساری جماعتوں کو لے کے آگے چل رہی ہے، پھر تھوڑی ادھر آرمی کے اندر چینج آئی ہے، رئیس شریف صاحب آئے ہیں اور انہوں نے اپنی بیسڈ آن انٹیلیجنس سرٹن سرجیکل ایکشن کیے ہیں ان ریسپانس ٹو جو کچھ طالبان نے لوگوں کے گلے کاٹے، تو اس کی وجہ سے پھر آگے یہ پیش رفت ہوئی کہ طالبان نے خود آفر کی کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں اور ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور بعد پھر ایک کمیٹی بنی، اس نے اپنا کام کیا، پھر ابھی اگلی کمیٹی بنی جس میں ٹیکنوکریٹس ڈالے گئے، تو میرے خیال میں یہ ہم ٹھیک ڈائریکشن کی طرف موو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں کہ اس کے مثبت نتائج نکلیں گے خطے کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی.
جی کامران بخاری صاحب آپ یہ فرمائیے گا آپ کے خیال میں آج کی اس میٹنگ میں جو اگر ایک نکاتی ایجنڈا اگر ہم بیان کریں جس پہ کامیابی ہوئی ہے کہ ایک پیس زون جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس کو آؤٹ لائن کیا گیا ہے اگرچہ بتایا نہیں گیا کہ وہ کون سا علاقہ ہوگا آپ کے خیال میں یہ اٹ سیلف کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور دوسری اس بارے میں آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ واقعتاً یہ وہی عوامل ہیں جیسے پاکستان کی فوج کا سرجیکل آپریشن جس کا تذکرہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں اور دیگر جو پالیسیز ہو سکتی ہیں اس رجیم کی کہ اس وجہ سے طالبان مذاکرات کے لیے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں بظاہر.
دیکھیں کوئی ایک آدھ تو فیکٹر نہیں ہے جو کہ طالبان کو مذاکرات کی آمادگی پر جو ہے وہ جو اثر انداز ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جنگ جو ہے وہ اس کا کوئی جنگ برائے جنگ تو نہیں ہوتی, جنگ کا کوئی حاصل ہوتا ہے. اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے کچھ اہداف ہیں, وہ اہداف صرف عسکری قوت پہ نہیں ہوتے, تمام جو کانفلکٹس ہوتی ہیں ان کا جو بیسیکلی منطقی انجام جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں ہوتا ہے. اب طالبان کا ظاہر ہے جو ڈیمانڈز ہیں وہ ان کلیئر ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. آیا وہ اس چیز کا تو ہمیں اشارہ نہیں ملا کہ وہ پاکستان کے جو موجودہ آئینی ڈھانچہ ہے, پاکستان کا جو سٹرکچرل فریم ورک ہے, جو نیشن سٹیٹ ہے, کیا اس کو اندر وہ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ ساری جنگ کی کا مقصد وہی کرنا تھا, تو یہ تو کلیئر نہیں ہے. لیکن یہ جو پیس زون کی بات کی جا رہی ہے, ظاہر ہے طالبان جو ہیں وہ ان کو تحفظ چاہیے کہ بھائی اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں, اگر ہمارے پرنسپلز آ کے بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں ڈبل کراس نہیں کیا جائے گا اور ان کو پکڑ نہیں دیا جائے گا یا مار نہیں دیا جائے گا. تو اس وجوہات کی بنا پر تو یہ پیس زون کا جو ہے وہ سینس بناتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ پیس زون دے رہے ہیں تو آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں, مطلب میاں نواز شریف کی حکومت کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ دوسری سائڈ جو ہے اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر رہی اپنے کسی نیگیٹو جو ہے وہ ایمبیشنز کے لیے.
صحیح, یعنی اس میں یہ خطرہ اپنی جگہ موجود ہے کہ اسی پیس زون کو اگر وہ کبھی کسی سٹیج پہ ایک ٹیریٹری کے طور پہ وہ مانگ لیں گے تو شاید حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا. کامران صاحب یہ بتائیے گا, ان دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ڈرون اٹیک اگر ختم نہیں ہوئے تو انتہائی درجے پہ سکیل بیک ضرور ہوئے ہیں. اب یہ پیس زون ہے, ظاہر انٹیلیجنس انفارمیشن وہ لیک بھی ہوتی ہیں اور وہ شیئر بھی ہوتی ہیں ایٹ سرٹن لیول, تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھی اس کو اسی طرح سے ریسپیکٹ کرے گا اور وہ آن بورڈ ہے سارے پروسیس میں؟
کلیئر نہیں ہے جناب کہ یہ امریکہ, دیکھیں ڈرون حملے تو اس میں جو خاصی ایک انپریسیڈنٹڈ کمی آئی ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا وہ پیس زون کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا کٹ اینڈ ڈرائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بہت سارے عناصر ہیں جو کہ آپس میں ڈبیٹ کرتے ہیں اور یہ کسی مطلب یہ جو مختلف سینٹرز آف پاور ہیں یا مکاتب فکر ہیں یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہیں, یہ پوری جو انتظامیہ اوباما کی اس میں پھیلے ہوئے ہیں, ایک ہی ادارے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اب وہ یہ پیس زون کی بات آئی ہے, وہ بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں اس خبر کو, وہ بھی اس کو اسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب ان کے اندر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا امریکہ کے پاس ابھی اس کے اوپر کوئی واضح موقف ہے.
جی جنرل صاحب آپ کیا کہتے ہیں, پاکستان کی حکومت اور طالبان جو دو براہ راست وہاں پہ فریق موجود ہیں وہ تو ایک دوسرے کو یقین دہانیاں کرا سکتے ہیں, اور لیکن جو تیسرا فریق ہے جو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر ہے اور وہاں پہ اس کا ایک آپریشن رہا بھی ہے ایریل اسٹرائکس کی صورت میں, اس کو کیسے اعتماد میں لیا جائے گا؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیس زون ہے نا, یہ کوئی بہت بڑا ایسا نو وار زون نہیں بننے والا.
صحیح,
یہ ایک آر وی ہے, ایک جگہ کا تعین ہے جہاں یہ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں گے, اور یہ اس کا کوئی ایسا سٹیٹس نہیں ہوگا کہ حکومت پاکستان یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس کے اوپر ابھی ہماری ریٹ نہیں ہے اور یہ بالکل نو مین لینڈ بن گیا ہے, دیر از نو کوشچن. یہ تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے ڈائیلاگ کسی ریاست سے نہیں ہو رہے, کسی سویلائزڈ گروپ سے نہیں ہو رہے. کوئی یہ طالبان وہ لوگ نہیں ہے کہ جو انہوں نے چارٹر یونائٹیڈ نیشن کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں یا جنیوا کنونشن کو مانتے ہیں. آپ نے ان ساری چیزوں کا الاؤنس رکھنا ہے اور پھر آپ نے ان کو بیٹ بھی دینی ہے, اور حکومت چونکہ دہشت گرد نہیں ہے, دہشت گرد اور سویلائزڈ حکومت میں فرق ہوتا ہے, اس لیے حکومت کی اپنی پالیسی اور ود آل سنسیئرٹی وہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے اور جو باتیں ضروری ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہتی ہے. تو یہ تو ہو گیا. نمبر ٹو بات یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ حکومت نے جب یہ بات مذاکرات کی ہو رہی ہے تو ریجنل پاور اور انٹرنیشنل پاورز کو بھی کانفیڈنس میں لے رہے ہوں گے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی سٹیکس ہے اس علاقے کے اندر, ان کی افواج ہے نیٹو کے اندر کی پڑی ہوئی, ان سے پہلے بھی ہم ان ٹچ ہیں اور ابھی بھی ان ٹچ ہوں گے آئی ایم شیور. اور تیسری جو بات یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ جب یہاں پیس کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اور ہم ان طالبان سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر وہ قتل و غارت میں ملوث تھے, تو اس کے اوپر امریکہ کا چونکہ پہلے ایک دفعہ سٹرائک ہوئی اور حکیم اللہ مسعود کے اس کے بعد پیس پروسیس کو تکا لگا, تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ اس طرح کی غلطی آئندہ نہیں ہوگی اور اس کا سفارتی سطح پہ ضرور کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو.
جی کامران بخاری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک کے سارے مذاکرات کے عمل میں طالبان نے کیا حاصل کیا ہے, حکومت کے ہاتھ کیا آیا ہے, اور اب جب یہ براہ راست مذاکرات کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جس کو بہت حساس بھی سمجھا جا رہا ہے, تو اس میں جب ٹیبل کے اوپر دونوں فریقیں آئیں گی تو وہ کیا گین کرنا چاہیں گی؟
دیکھیں جہاں تک تو حکومت کا ہے تعلق, اس کے اندر میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ پاورٹی آف تھاٹ چھلک رہی ہے, کہ میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ ہم جو ہیں حکومت کی دیکھیں نیت کو تو نہیں جان سکتے کہ جو ہے جو حکومت کے اعلیٰ عہدہ داران ہیں سول یا ملٹری ان کے دل میں کیا ہے یا وہ پس پردہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ہم تو جو ہے ان کے ایکشنز اور ان کے بیانات کے اوپر جو ہے تجزیہ کر سکتے ہیں. جو بیانات انٹیریئر منسٹر جو ہے چودھری نثار علی خان کی جانب سے آ رہے ہیں وہ کوئی جو ہے نا کانفیڈنس ریپوز نہیں کرتے, وہ بلکہ بڑی ہی کوئی ڈوم اینڈ گلوم کی کوئی جو ہے وہ کہانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی چارہ وارہ نہیں ہے, گورنمنٹ بس کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے پاس کوئی ایسا کوئی اسٹریٹیجک لائے عمل نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ چل رہی ہے, وہ صرف اور صرف ایک سمپلسٹک ایک گول ہے جو کہ جنگ بندی ہے کسی طریقے سے وہ ہو جائے تاکہ امن ہو اور جو ہے پولیٹیکلی جو ہے وہ سیل کر سکے جو ہے گورنمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو بھی جو ہے نا وہ فروغ مل سکے. جہاں تک جو ہے طالبان کا تعلق ہے, طالبان جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ گیم کھیل رہے ہیں. دیکھیں طالبان نے جن لوگوں کو مقرر کیا ہے اپنا گو بٹوین, جو ان کے جو یہ جو دیگر کمیٹیوں کے اندر جو لوگ ہیں
جی,
وہ بیسکلی ان کی جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ کو سول سوسائٹی میں جو ہے نا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ سرو کرتے ہیں, کیونکہ خود تو یہ سول سوسائٹی میں جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ یہ کوئی مطلب وہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر کوئی عام قسم کا نہیں ہے, یہ ایک آرمڈ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے جو کہ جو سولائز سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں ان کے اوپر نہیں چلتا, تو ان کو ظاہر ہے کسی کے تھرو کام کرنا ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اس سیکٹر کو جو کہ جو ہے فار رائٹ ہے جن کو ووٹ نہیں ملتے اپنا کسی الیکشن کے اندر, اس سیکٹر کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے اب ٹائم اینڈ اسپیس مل رہا ہے, میڈیا کے اندر پلے ہے, ان لوگوں کو جو ہے ایک ایجنسی مل رہی ہے, ان کی فوقیت بڑھ رہی ہے. یہ طالبان کے لیے جو ہے ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے کہ وہ اپنے جو آپریٹنگ اسپیس ہے پاکستان کی جو ریاست ہے جو نیشن اسٹیٹ ہے اس کے اندر اس کو وہ مزید ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ الٹیمیٹلی دیکھیں وہ اس موجودہ نظام کا تو وہ حصہ شاید نہ بننا چاہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی مطلب یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ نان ایڈیالوجیکل کمپرومائز تو نہیں ہونے والا کیونکہ وہ ایک ایڈیالوجیکل ایکٹر ہے, تو اب ان کو اگر اپنے ایڈیالوجیکلی ماڈریٹ ہونا ہے تو وہ بھی ایک ملٹی جنریشنل پروسیس ہے. تو فی الوقت تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ ایک بہت ہی لانگ ٹرم ایک بڑی ہی سوفسٹیکیٹڈ اسٹریٹجک گیم کھیل رہے ہیں.
جی جنرل صاحب, ان خدشات کو کیسے آپ رد کر سکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جانا بھی ضروری ہے؟ جی
جی جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نثار صاحب کے بیانات ہیں نا, ان سے یہ تاثر قائم کرنا کہ وہ ڈوم اور گلوم کا سیناریو پیش کریں, میرے خیال میں یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے, یہ بات ایسی نہیں ہے. دیکھیں ہم لوگ جیو پالیٹکس کے اسٹوڈینٹس ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو ریاست کی طاقت ہے اس کے خلاف ملیٹنٹس جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, اور اسپیشلی پاکستان کے حالات میں جہاں اوور ویلمنگ میجارٹی 99% لوگ جو ہیں ماڈریٹ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں. یہ جو طالبان کی موومنٹ کا چکر ہے یہ قبائلی پٹی میں بھی چند علاقوں میں ہے اور یہ بھی فارن سپانسرڈ ہے اور ان فارن ایڈڈ ہے اور اس ان کو ویپن اور انٹیلیجنس اور سب کچھ آتے ہیں, اس لیے یہ کوئی وہ سارا خطرہ نہیں ہے, نیوسنس ضرور ہے اور انہوں نے 8-10-12 سال پرولانگ رہے. اب جب یہ نیٹو فورسز کا ڈی انڈکشن ہوگی اور یہ سپلائی روٹس ان کے باہر سے بند ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سچویشن جو ہے وہ کنٹرول کے اندر آ جائے گی. دوسری بات جو ہے کہ انہوں نے اپنی کمیٹی کے ممبر جو بنائے ہیں وہ پاکستان کے ریلیجس لیڈرز ہیں, یا ان کو ایک تو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے جیسے میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ جی یہ ایک نیگیٹو سائیڈ ہے اور یہ لوگ سول سوسائٹی میں اپنے ویو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس طرح امپورٹنس کو. دوسرا اس کا جو پازیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سلور لائننگ ہے کہ طالبان نے ان لوگوں کو چنا جو محب وطن ہیں, جو پارلیمنٹیرینز بھی رہے ہیں, جن کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے اور ان کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہے, جو پاکستان کی ریاست کو مانتے ہیں, اس کے آئین کو مانتے ہیں. ان کی اپنی ریزرویشن یہ ہو سکتی ہیں کہ یہاں ہمیں اور زیادہ اسلامک لاز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اور یہ فیلنگز تو پورے پاکستان کے اندر ہے کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں انصاف ملے, اور جو اسلام کا معاشرہ ہے وہ اس سے بڑا انصاف اور امن کا معاشرہ کون سا ہو سکتا ہے. یہ تو ہم نے مس یوز اور ابیوز کرتے ہیں نا ساری چیزوں کو, اور غلط پروپیگیٹ کر کے کہ ٹیررزم کا دوسرا نام اسلام ہے اور یہ ہے وہ ہے, یہ غلط پروپیگنڈے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمیع الحق صاحب جیسے لوگ یا مولانا فضل الرحمان ہے یا دوسرے, یہ لوگ اگر اس کے درمیان میں آئے تو ان کو بھی پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں سارا زور لگانے کے باوجود ان کی پارٹیوں کو ووٹ نہیں ملتا. ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ضرور ہوتا ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ ان کو یہ نہیں کاؤنٹ کر سکتے کہ یہ ملک مفاد کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں. تو میں تو خوش ہوں کہ چند لوگ انہوں نے ایسے چنے ہیں, اور پھر ان کی مجبوری بھی ہے, جن لوگوں کی ہیڈ منی ہے ان کو وہ کیسے کمیٹی میں آگے لے کے آئیں گے اور کیسے کریں گے. دیکھیں ان کے ہاتھ تو ان کے کرائم سے رنگے ہوئے ہیں, تو یہ مجبوریاں ہیں, اور اس مشکلات کے تحت یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک اسٹیپس ٹو دی رائٹ ڈائریکشن ہے. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ان شاء اللہ اس کا بریک تھرو ہوگا اور پاکستان کی ریاست سرخرو ہوگی, پاکستان کے عوام سرخرو ہوں گے, اور پاکستان میں اگر امن آئے گا تو خطے میں آئے گا, اور اس میں دنیا کا بھی امن.
جی کافی اس میں کاؤنٹر کوسچنز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے وقت اس سیگمنٹ کا کم ہو رہا ہے تو تین کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو براہ راست آپ سے متعلق ہو. کلیم اللہ نیازی میاں والی سے. جی السلام علیکم کلیم اللہ.
معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب جو فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سولائزڈ لوگ ہیں یا جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو چاہتے ہیں, شاید ان کا یہی مقصد ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. اب آپ عوام سے پوچھیں تو عوام چاہتی ہے کہ یہاں خمینی ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک سمبولک ان کا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو تمام بڑے بڑوں کو لٹکا دے, تو ووٹ دینا اور ان کو یہ نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جنرل صاحب جن لوگوں نے جہادی تنظیموں کے ساتھ ٹریننگ کی تھی ان کو فور شیڈول میں رکھا گیا ہے, تو کیا یہ کہ ان کو نکالا جائے؟ اور اچھا میں یا جو جان حفظہ میں آپریشن ہوا تھا اس کی معذرت کی جائے, تو اس طرح کے وہ کون سے اسٹیپس ہیں؟ کیونکہ قوم تو اگر پی ایم ایل این کی طرف دیکھ رہی ہے تو ان میں دو ہی لوگوں کو دیکھ رہی ہے, نواز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب. بھلے لوگ جو بھی کہتے رہے لیکن عوام یہی چاہ رہی ہیں, اور عوام انہی کو اس لیے پسند کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. باقی ادھر ادھر سے جو آوازیں آ رہی ہیں تو یہ سب کو پتہ ہے کہ کیوں آ رہی ہیں. اور نیکسٹ سوال یہ ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل والے چل رہے ہیں ان کو کون سی ایجنسی پروموٹ کر رہی ہے؟ کیا پہلے قوم نے ابھی تک اتنا نہیں بھگت چکے کہ شیعہ سنی کا جو فساد ہوا ہے, تو اب کیا اسے دیوبندی اور بریلوی کو لڑانے کی سازش ہو رہی ہے؟
جی انور صاحب بہت مختصر اس کو رسپونڈ کیجئے گا سوال کو.
کہ یہ میرے بھائی کی ویو پوائنٹ یا ان کی جو اسپرٹ ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کہ لوگ چاہتے ہیں کہ انصاف اور قانون کی حکومت ہو, اور جو لوگ کرپٹ ہیں جو لوگ بددیانت ہیں ان کو الگ کیا جائے, اور یہ ہی مسلم لیگ نون کا اپنا منشور ہے اور ہم اس کے اوپر آگے وہ چلیں گے, لیکن ہم قتل و غارت ملک کے اندر نہیں چاہتے. دوسری بات بھی ان کی بالکل پتہ کی ہے کہ کچھ لوگ یہ دیوبندی یا دوسرے لوگوں کے اندر نہیں, صرف شیعہ سنی کے اندر بھی یہ بھی ایک چال ہے کہ پاکستان جیسا پر امن ملک جو کہ انصاف اور امن کی بات کرتا ہے اس کے اندر اس طرح کی رسک ڈالی جائے, تو ہمیں اس کے اوپر بھی محتاط ہونا پڑے گا. یہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری مسلم دنیا کے اندر ایک درار ڈالی جا رہی ہے جس کے اندر فرقہ واریت کو ہوا مل رہی ہے, کہ ان کو آپس میں لڑا کے ہی خراب کیا جائے, تو انشاءاللہ میرے خیال میں ہم سارے متحد ہو کے رہیں گے, خواہ پاکستان ہو یا مسلم امہ, اور اس کے لیے ہم ایفرٹ ہماری جاری رہے گی.
جی کامران بخاری صاحب, اسی سوال کا ایک بہت مختصر اینگل آپ بھی بتائیے گا. یہ جو تحفظات رہتے ہیں کہ ملکی ایجنسیاں اگر کسی خاص مذہبی جو نقطۂ نظر رکھنے والے گروپ کے ساتھ کہیں جڑی ہوئی نظر آئیں تو اس پہ بہت سارے خدشات رہتے ہیں عام آدمی کے دل میں, تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جانا چاہیے؟
جی اسد, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں جو علم کا اور اویئرنیس کا اور ایون ہمارا میڈیا جو ہے وہ کسی خاص کوالٹی کا نہیں ہے, تو جو ڈسکورس ہے وہ بہت ہی اس کے اندر ایک کنسپریسی تھیوری کا ایلیمنٹ ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی ایجنسی کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ جاتا رہا کہ جب کوئی ایجنسی کر سکتی تھی. اب پاکستان کی آبادی اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ کسی ایجنسی کے لیے اس چیز کو جو ہے وہ قابو کرنا یا اس کو کنٹرول کرنا جو ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایلیمنٹس ہیں جو بہت زیادہ پاورفل ہو چکے ہیں. ایک زمانے میں ان کو ایجنسیوں کی پشپنائی ضرور تھی ملٹری دور کے اندر, اور اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. اب یہ ایجنسیوں کے بھی کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں, اب اتنی پروٹیفریشن ہو چکی ہے تنظیموں کی اور افراد کی اور ایسے کی,
اور بالکل ایک دوسرے کے مختلف صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں.
اور میں معذرت کے ساتھ جنرل صاحب سے جو اختلاف کروں گا کہ میں جو ہوں جو بیرونی جو عناصر ہیں وہ ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیرونی عناصر اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی پھیر سکیں جب تک کہ ہمارے اپنے گھر کا شیرازہ خود سے نہ بکھرا ہوا ہو. پرابلم ہمارے اندر ہے, باہر کے لوگ اس حد تک ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں جس حد تک ہم خود خراب ہیں.
جی مرید خان میاں والی سے ہمارے نیکسٹ کالر.
یہ بات دیکھیں کامران صاحب کی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ملک کے اندر کمزوری ہو تو باہر والے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لیکن یہ بات میں ایگری نہیں کرتا کہ باہر والے ایکسپلائٹ نہیں کر رہے. آپ کے P3C اورینز, آپ کے صاف جہاز, آپ کے یہ اسٹریٹجک جتنے, ان کو تو اندر والے بندے سمجھتے بھی نہیں ہیں, یہ تو باہر والوں نے گائیڈنس دی ہے اور ان کے اوپر اٹیک کروایا.
جی مرید خان میاں والی سے.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
میرے سوال یہ ہے کہ یہ جو 28 ہماری خفیہ ایجنسی ہیں, کیا ان کی نلائکی کی وجہ سے یہ طالبان نیشن نہیں پیدا ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی بات چیت ہو رہی ہے تو بات چیت ابھی ہوئی نہیں ہے تو یہ پہلے سے جو ہے نا باتیں کرنا شروع کر دیا ہے, برائے مہربانی بات چیت ہونے دیں, جو فیصلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. اس لیے جو ہے نا اگر جنگ کرنی ہے تو پھر جنگ ٹھیک ہے, جنگ ہونی چاہیے, لیکن سب سے ضروری چیز ہے بات چیت کرنی چاہیے.
بہت شکریہ مرید خان, آپ میاں والی سے ہمارے ساتھ تھے, اور میرا خیال ہے آپ کے سوال کے پہلے جو اینگل تھا اس پہ بات ہو بھی چکی ہے. جنرل صاحب اگر آپ مختصراً اس پہ کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو.
یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کو پریفرنس دینی چاہیے, یہی حکومت کر رہی ہے کہ مذاکرات کو. ہمیں ملک کے اندر افواج کے استعمال ہمارے مفاد میں نہیں ہے, اور ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ جو لوگ بات چیت کر کے اگر ہم مسائل کو حل کر سکیں تو بہتر ہے, لیکن جہاں ہم یہ دیکھیں کہ بیرونی مداخلت ہے اور لوگ بات چیت کی طرف نہیں آ رہے اور لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے, تو وہاں بادل ناخواستہ بھی حکومت کو ضرور فورس استعمال کرنی پڑے گی. یہی ویو پوائنٹ حکومت کا ہے جو میرے بھائی نے بیان کیا.
جی بہت شکریہ جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. کامران بخاری صاحب, وائس پریزیڈنٹ انالیسس, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سامعین ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب نے, ممتاز انالسٹ ہیں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل افیئرس کے. اور اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں ان کے پاس جائیں اور جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ تذکرہ ان کا انالیسز لیں, ایک سوال ان سے بھی ہم ضرور کریں گے. آج کی اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو اسلام آباد میں ہوئی, جناب حسن عسکری رضوی صاحب, آج جو ملاقات ہوئی دونوں کمیٹیوں کی, حکومتی اور طالبان کمیٹیوں کی, اس میں ایک یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایک پیس زون جو ہے اس پہ اتفاق کیا گیا ہے, اگرچہ بتایا نہیں گیا کہ وہ کہاں پہ ہوگا. اب اس کے بعد براہ راست مذاکرات ہوں گے جن کو سینسٹیو بھی قرار دیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اگلا مرحلہ کتنا سینسٹیو ہے اور آج کی ڈیولپمنٹ اس ریفرنس میں کتنے سگنیفیکنٹ ہے؟
دیکھیے اس لحاظ تک کہ یہ اہم ہے کہ دونوں سائڈز نے گفتگو کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پیس زون سے ان کی مراد کیا ہے. کیا اس علاقے سے پاکستان فوج اور پاکستان کی سویلین سیکیورٹی ایجنسیز کو وہاں سے نکالیں گے, یا یہ ہے کہ اس میں گفتگو کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بھی ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ طالبان براہ راست حکومت پاکستان سے گفتگو کریں گے, یا یہ ہے کہ طالبان کی کمیٹی بھی بیٹھے گی, ہو سکتا ہے ایک آدھ آدمی کوئی طالبان کا اس میں شامل ہو جائے. تو جب تک یہ وضاحتیں پوری نہیں آئیں گی اس وقت تک جو ہے یہ پورے اطمینان سے کہا نہیں جا سکتا یہ گفتگو کب ہوگی اور اس سے کس ڈائریکشن میں جائے گی. البتہ یہ ضرور پازیٹیو ہے کہ گفتگو کے جاری رہنے کے امکانات موجود ہیں.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جو ورلڈ ٹاپکس ہیں ہمارے پاس دو میجر سٹوریز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن, پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوپیز. پروگرام کے اس حصے میں ہم آج کی انٹرنیشنل جو سین ہے اس پہ جو دو میجر سٹوریز ہیں اس کو انالائز کریں گے. سب سے پہلی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو کرائم سے متعلق ہے. انٹرنیشنل مبصرین وہ دورہ کر رہے ہیں یوکرین کا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تلے, اور رشیا نے اس بات کو تو سپورٹ کیا ہے, اس کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ ضرور یوکرین جائیں اور وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کا مشاہدہ کریں اور باقی دنیا کو وہ آن بورڈ لیں, لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات کی اس کو ڈسکریج کیا ہے کہ یہ مندوبین, یہ آبزرورس, یہ کرائمیا نہیں آ سکتے ہیں. ان کے خیال میں کرائمیا جو ہے اب وہ روس کا حصہ بن چکا ہے اور وہاں پر وہاں تک ان کا دائرہ اختیار یا دائرہ کار نہیں ہو سکتا ہے. یہ معاملہ کتنا کنٹینشن کا باعث بن سکتا ہے, آلریڈی جو کہ روس یورپی یونین اور امریکہ کے اس کے ساتھ تعلقات میں ایک کشیدگی ایکسپیرینس کر رہا ہے, تو یہ معاملہ جو ہے باقی دنیا سے روس کو کہاں لے جائے گا, اس کا انالیسس کریں گے. ڈاکٹر سید ذوالفقار کاظمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, یو ایس بیسڈ اسکالر ہیں, انالسٹ اور انٹرنیشنل افیئرس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں, پاکستان کے ممتاز انالسٹ ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس وہ ان کی توجہ کا خاص مرکز رہتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب, سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ جو کرائمیا کی یہ ڈیولپمنٹ ہے, کرائمیا ایک ریفرنڈم کے بعد روس نے اس کو اپنا حصہ سمجھ لیا ہے لیکن باقی دنیا اس کو قبول کرنے سے قاصر ہے, اور اب انٹرنیشنل جو مبصرین ہیں ان کا راہ روکا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ کتنا کنٹینشس ایشو ہوگا روس کے باقی دنیا کے ساتھ تعلقات میں اور باقی دنیا کے ساتھ روابط میں؟
بلا شبہ یہ تعلقات کو متاثر کرے گا, اس لیے کہ جن حالات میں اور جس صورتحال کے ساتھ جو ہے وہ کرائمیا کو حصہ بنایا گیا اور پارلیمان سے ایک سو کارڈ منظوری بھی حاصل کر لی گئی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کی ول کیا ہے. یہ بظاہر ایک چھاپ تو لگا دی گئی ہے پارلیمان کی, لیکن اصولی طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس چیز کو یہ سمجھنا کہ کرائمیا جو ہے وہ ایک حصہ بن گیا روس کا, میرے خیال میں روس کے اپنے حلقوں کے اندر, خاص طور پہ جو سیاست سے متعلق وہ حلقے جو بسا اوقات خاموش نظر آتے ہیں لیکن ایک رول موجود ہوتا ہے, اگرچہ سیاسی عوامل اس انداز سے تو نہیں بڑھتے وہاں پہ, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے اندر بھی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ روس نے اس کو بظاہر جو ہے وہ بین الاقوامی برادری پہ بھی زور دیا ہے کہ اس کو ایک حصے کے طور پہ تسلیم کر دیا جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری جو ہے ان اصولوں کی پاسداری کرے گی جو پہلے سے ایک اصول کے طور پہ جو ہے متعین کیے گئے ہیں وہاں کی ایک ریاستی عملداری کے حوالے سے. تو اس چیز کو اس انداز سے دیکھنا کہ کرائمیا کو اگر روس جو ہے وہ پارلیمان سے منظوری بھی حاصل کر لیتا اور حصہ سمجھ لیتا, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ آئندہ آنے والے دورے میں جو صدر باراک اوباما جو یورپ کا کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی محور یہی ہوگا اور بات جو ہے وہ اسی حد تک جو ہے وہ سمجھی جائے گی.
بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ان کا جو آئندہ ہفتے یورپ کا دورہ ہے بالکل یوکرین ان کی اس دورے کی ٹاپ پریورٹی اور ٹاپ ایجنڈے پہ شامل ہے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ, او ایس سی ای, جسے یہ موسوم ہے یہ ادارہ اور جس کے آبزرور وہاں پہ جائیں گے, اس کا واقعتاً دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ پورے یورپ کی سیکیورٹی اور سچویشن کو مانیٹر کر سکتا ہے, اور اس ضمن میں اب کرائمیا کے ریفرنڈم کے بعد کیا واقعتاً وہ ایک الگ اینٹٹی ہے, جب حالانکہ اس کو قبول بھی نہیں کیا گیا ہے اقوام متحدہ سے؟
دیکھیے کرائمیا کا مسئلہ تو ابھی متنازع رہے گا, روس ضرور اپنی جو کہنا چاہیے سوورینٹی کو یا اپنے کنٹرول کو دکھانے کے لیے بار بار یہ بات دہرائے گا کہ کرائمیا جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو یہ جو آبزرورز ہیں یہ ظاہر ہے اگر روس اجازت نہیں دے گا تو وہ کریمیا میں انٹر نہیں ہو سکیں گے, اور جو وہاں ہے یوکرین کے علاقے ہیں وہاں کی صورتحال کا وہ معائنہ کر سکتے ہیں, وہاں کے سیاستدانوں سے مختلف جماعتوں سے گفتگو کریں گے, اور وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کریمیا پہ اب بھی روس کا کیا دباؤ ہے, کیونکہ سیکیورٹی دباؤ کے علاوہ اقتصادی معاملات میں یوکرین کا انحصار روس پہ کافی رہا ہے, تو وہ اس کی جو پرابلم ہے ان کو کس طرح جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے گا. بین الاقوامی سطح پر یہ معاملہ متنازع تو رہے گا, اور صدر اوباما جب یورپ جائیں گے تو بنیادی نقطہ یہی ہوگا کہ اس معاملے کا کیا جواب دیا جائے جنگ کے علاوہ ڈپلومیٹک لیول پہ, تاکہ روس کے جو یہ بیہیویئر ہے کہ اس نے ایک دوسرے ملک کے حصے کو اپنا حصہ بنایا ایک پروسیس کے ذریعے, اس کی کاسٹ روس کے لیے کس طرح بڑھائی جائے, اور اس میں سینکشنز یا دوسرے طریقہ کار ہوں گے, لیکن اس کو میں اتنا ایکسپلورڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا کہ یہ ایک کوئی بڑا سیریس وار کی سچویشن کریٹ ہو جائے.
درست کہا, اور بہت سارے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ایک سٹرانگ میسج ضرور جانا چاہیے جس میں لگے کہ روس کو قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے, لیکن کوئی اسٹیٹ آف وار اس میں نہیں آئیں گے. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب, یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پہ یہ جو مینڈیٹ ہوگا اس مبصرین کے اس پینل کا, وہ یہ ہے وہاں پہ یوکرین کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال اس کو آبزرو کرنا اور باقی دنیا کو اس بارے میں معلومات فراہم کرنا. اگر وہ کرائمیا نہیں جا سکتے ہیں تو کیا وہ صرف یوکرین کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی وہ بات نہیں کریں گے, کرائمیا کے ریفرنس میں ہی کریں گے, تو وہ جو فرسٹ ہینڈ ان کے پاس مشاہدہ رکھنے والے لوگوں سے جو وہ بات کریں گے وہ کتنا ایک سالڈ ریفرنس ہوگا ان کی اس رپورٹ میں اگر اس پہ بنیاد کرتے ہیں؟
نہیں, میرے خیال میں کسی نہ کسی حوالے سے اس سلسلے پہ پیش رفت ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بڑی تعداد کو, یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہوگی جو مبصرین کے, عالمی مبصرین کی, یہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جانا چاہتے ہیں,
500
کے, ہاں, اور یہ میرے خیال میں شاید ایک ریکارڈ تعداد ہے جو ایک خاص مسئلے کے حوالے سے اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی جو بلا شبہ جو ہے وہ بہت زیادہ وائلیشنز ہوئی ہیں, تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو یہ سفارتی سرگرمیوں کا جو ٹریک جو ہے وہ کھلا رکھا ہے, اور صدر اوباما اب بھی جو ہے وہ بہت امید سے ہیں کہ اس طرح سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. لیکن سپوز کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو روکنا جو ہے وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کیا آپ ایک لانگ ٹرم میں اس صورتحال کو اسی انداز سے دیکھتے ہیں؟ روس کو بہت زیادہ شدید قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا, اور تمام چیزیں جو ہیں ان کے سامنے واضح ہیں, اور روس کی اس تمام یہ گزشتہ 3 مہینے کے اندر جو صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی تھی اور اب جو ہے وہ جس انداز سے آگے بڑھی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روس اس انداز سے کوئی منطقی نتیجہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا, اور کرائمیا کی جو حیثیت جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ رہے گی. اس کو بظاہر ایسے شامل کر لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہے اگر وہ اس دورے کی اجازت نہیں بھی دیتے ان مبصرین کو, لیکن سوالات بہت سے اٹھیں گے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے روس کو سمجھنا چاہیے اور پابندیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر شاید ایسا ہو نہ جائے.
جی, آج کے جو دوسری ڈیولپمنٹ جس پہ ہم اپنے پینلسٹ کی رائے لینا چاہیں گے اور اس کا انالیسز لینا چاہیں گے, مشیل اوباما امریکی خاتون اول وہ چائنا کے دورے پہ ہیں, تقریباً 6 روزہ ان کا یہ دورہ ہے, اور جانے سے پہلے انہوں نے یہ باور کرایا تھا کہ وہ جتنے بھی متنازع معاملات ہیں امریکہ روس تعلقات میں, وہ ٹریڈ کا معاملہ ہو اور وہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہو, وہ اس پہ بات نہیں کریں گے. وہ جعل سازی یا جعلی ادویات بنانے کی بات ہو یا ایون جو سافٹ ویئر چوری کرنے کے معاملات ہوں جو کہ بہت ہی کشیدہ یا متنازع امور سمجھے جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں, ان پہ بات نہیں کریں گی, اور ان کا فوکس صرف اور صرف تعلیم پر رہے گا, ایجوکیشن پہ رہے گا, اور وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ رہے گا. آج امریکن فرسٹ لیڈی نے وہاں پہ بیجنگ کی ایک بڑی زبردست جو یونیورسٹی ہے پیکنگ یونیورسٹی, وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے, طالب علموں سے بات چیت کی ہے, اور دونوں اینگل کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو سے ایک مختصر سی جھلک.
Time and again, we have seen that countries are stronger and more prosperous when the voices of and opinions of all their citizens.
اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ملک تب مضبوط تر اور خوشحال ہوتے ہیں جب ان کے تمام شہریوں کی آرا اور نظریات کو مد نظر رکھا جائے.
فریڈم آف ایکسپریشن اور ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا کیا فوکس تھا؟
So studying abroad isn't just a fun way to spend a semester. It is quickly becoming the key.
بیرونی ملک تعلیم حاصل کرنا محض پرلطف طریقے سے سیمسٹر گزارنا نہیں ہے. ہماری عالمگیر معیشت میں یہ تیزی سے کامیابی کی کلید بنتا جا رہا ہے.
جی ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, چائنا اور چائنا کا جو ایک رول ہے پوری دنیا میں اس کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے, لیکن چین کے اندر جو عوامل ہیں اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ جڑے ہوئے, اس پہ خاتون اول کا یہ فوکس کرنا اور ایجوکیشن پہ فوکس کرنا کیا میسیج دیتا ہے اور کتنا یہ گلیونائز کرتا ہے یا وائبریٹ کرتا ہے لوکل یوتھ کو اور ورلڈ یوتھ کو آپ کے خیال میں؟
دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فرسٹ لیڈی کا جو وزٹ ہوتا ہے اس میں جو ہارڈ پولیٹیکل ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے, اس سے پہلے بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے اور اس میں بھی یہ ہے, لیکن کچھ سوشل اور کلچرل اور بائیلیٹرل ریلیشنز کے اہم ایشوز ہوتے ہیں جن کی سگنیفیکینس نہ صرف اس ملک کے لیے ہوتی ہے جس کا ایجوکیشن ہے, یوتھ کو ایڈریس کیا ہے یونیورسٹی میں, بلکہ گلوبل ریمیفیکیشن ہوتی ہے. لیکن اس دورے کو اس لیے بھی اہمیت دی جائے گی کہ جو یہ روس کا اور کریمیا والی کہانی چل رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ چائنا نے کوئی ایسا ایکٹیو رول پلے نہیں کیا, انہوں نے رشیا کو سپورٹ بھی نہیں کیا لیکن کوئی پوزیشن بھی نہیں لی. تو اس لیے اس سٹیج پہ یہ بھی ہے کہ ایک سوشل ایشوز کے ذریعے چائنا سے جو ریلیشن شپ ہے اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا ضروری سمجھا جائے گا امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اگر رشیا پہ پریشر بلڈ کرنا ہے تو چائنا اگر سپورٹ نہیں کرے گا امریکہ کو تو کم از کم چائنا اگر نیوٹرل ہی رہے تو وہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یوزفل ہے. تو اس لحاظ سے یہ کلچرل وزٹ جو ہے فرسٹ لیڈی کی وہ دونوں ملکوں کے یعنی چین اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد دے گی, اور جو وقتاً فوقتاً ان کے سٹرینز پیدا ہوتے ہیں جب تعلقات میں بعض دفعہ ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے میں یہ دورہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے.
جی ڈاکٹر ذوالفقار قاضمی صاحب, آپ کی اپینین, مشیل اوباما, خاتون اول, ان کا چائنا کا دورہ, اگرچہ اس کا ایک کلچرل ایجوکیشنل جو رنگ ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے, لیکن کتنا اسٹرانگ میسج ہے تعلیم کا اور ساتھ ساتھ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی کا؟
بلا شبہ یہی ان کا فوکس تھا اور اسی خیال کے ساتھ ان کا جانا ہوا ہے, اور یہ ہفتے بھر کا دورہ جو ہے میرے خیال میں ایک اچھی پرسپشن کے ساتھ ہے. اور بلا شبہ یہ بھی ایک دیکھنا ہوگا کہ یہ شاید امریکہ اور چائنا کی تاریخ کا یہ پہلا دورہ ہے کہ فرسٹ لیڈی جو ہے انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ, یہ کوئی پہلی فرسٹ لیڈی ہیں جو انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ موجود ہیں, اور اس کے لیے جو فوکس ان کا تھا وہ یہی ہے کہ ایک فری فلو آف انفارمیشن جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ کتنا ضروری ہے زندگی میں, اور فریڈم آف انفارمیشن جو ہے اس کو کیسے فوکس کیا جا سکتا ہے, اور چائنا کو ایسی کیسے ضرورت ہے, اور تعلیم جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ انہوں نے جو بیجنگ یونیورسٹی سٹی میں جو خطاب کرتے ہوئے ان کا جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے, اور تعلیم جو ہے وہ ان ذرائع کو فروغ دیتی ہے جو آج کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں, اور بالخصوص جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے کہ چائنا جو اتنی بڑی آبادی کا ایک ملک ہے اور امریکہ جو اپنے ریسورسز اور اپنے سیاسی عوامل اور دوسرے معاملات کے حوالے سے دنیا کے ذرائع رکھتا ہے, ان کو کیسے کولیبریٹ کر کے دونوں کی یوتھ کو کیسے موبلائز کیا جا سکتا ہے, اور یہ ایک بہت خوشگوار ایک میسج ہے وہاں کی یوتھ کے لیے, اور خاص طور پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف انفارمیشن, اور چونکہ اب تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا میں جو ہے وہ مختلف ذرائع جو ہیں یہ انٹرنیٹ کے ذرائع جو ہیں وہ بلا شبہ اس پہ وہ آزادی نہیں ہے جو دنیا کے تمام ممالک کو ہے, تو لہٰذا اس چیز کو بھی فوکس کیا گیا ہے, بالخصوص تعلیم کو عام کرنے کے حوالے سے, اور امریکہ اس کے لیے کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے, فرسٹ لیڈی کا یہ فوکس جو ہے وہ رہے گا اس تمام دورے کے اندر.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ذوالفقار قاضمی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, آپ ہمیں اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب اگلا جو بلوچستان کا ایشو ہے آپ اس پہ ہمیں ضرور جوائن کریں. ڈاکٹر قاضمی صاحب آپ کے ہم بےحد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین ایک کم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر, تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدی اسد. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے آج بلوچستان سے. جیسے ہم نے شروع میں کہا, ایک اچھی اور ایک بری خبر, بلکہ انتہائی بری خبر سننے کو ملی. بری خبر یہ تھی کہ وہاں پہ ٹریفک حادثہ ہوا اور آئل ٹینکرز کے ساتھ دو مسافر گاڑیاں جو ہیں وہ ٹکرائیں, اور انفارچونیٹلی جن بسوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوا ان بسوں میں بھی یہ تیل لایا جا رہا تھا. اور یہ تیل اس سے پہلے ہم رپورٹ کر چکے ہیں اور باقی چینلز بھی اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ عموماً غیر قانونی جو نقل و حرکت رہتی ہے ایران کے ساتھ, ایران کے بارڈر سے, یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ ایک تو یہ جو ٹیکنیکل فیلئرز ہیں یا آپ یہ کہہ لیں ایڈمنسٹریٹو جو لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے غیر مستند لوگ ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود رہتے ہیں اور بڑی انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اس طرح پیسنجرز بس کے اندر راہ میں حالت میں تیل کا موجود ہونا یہ اٹ سیلف بہت بڑی ناکامی نظر آتی ہے اور بہت بڑا خطرہ نظر آتا ہے. سوسائٹی اس کو کتنا سیریسلی اس کو لینا چاہیے تھا, اور اس طرح کے واقعات نہ تو یہ پہلا ہے اور نہ ہی انفارچونیٹلی آج ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی آخری حادثہ ہے. دوسری جو اچھی خبر تھی بلوچستان سے وہ یہ تھا کہ وہاں پہ کوئٹہ کے اندر, بلوچستان کے اندر ایک سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو رہا ہے, اور ایسے وقت میں جب وہاں پہ صوبے کے اندر خاص طور پہ دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد, اغوا, برائے تاوان, اس طرح کی جو نیگیٹو خبریں ہیں اس کا ایک تسلسل رہتا ہے اور بڑی تواتر کے ساتھ وہ خبریں آتی رہتی ہیں, ان دنوں کے اندر وہاں پہ یہ فیسٹیول ہونا, ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کا ہونا, یہ بڑا پازیٹیو سمبل سمجھا جا رہا ہے. پاکستان کے بہت سارے مبصرین یہ مان رہے ہیں کہ شاید بلوچستان میں حالات اب بہتری کی جانب مائل ہیں. انالیسس کریں گے, ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور بلوچستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں میر سرفراز چاکر ڈومکی صاحب, پروونشل منسٹر ہیں, اور ہوپ فلی وہ ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کریں گے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, سب سے پہلے ہم جو پازیٹیو اینگل ہے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. فیسٹیول ہونا اگرچہ یہ ایک اسپورٹس ایکٹیویٹی, ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, لیکن اس کا جو سیاسی زاویہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 18,000 سے زیادہ اسپورٹس مین اس میں شرکت کر رہے ہیں. خواتین کے لیے بھی الگ کمپلیکسز یا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے مختلف اسٹیڈیمس کا یا پلے گراؤنڈس کا, تو آپ کے خیال میں کتنی سگنیفیکنٹ پیش رفت ہے بلوچستان کے موجودہ حالات کے پس منظر میں؟
یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے, 2013 کے الیکشن کے بعد جو موجودہ حکومت آئی ہے, اس وقت سے کچھ صورتحال جو ہے بلوچستان کی بتدریج بہتر ہو رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک سپورٹس فیسٹیول ہے جو وہاں کروایا جا رہا ہے, تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ جو کہنا وائلنس ہے اور اس قسم کی نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے, اس کے علاوہ کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مسائل حل ہو گئے ہیں, ابھی معاملات کافی پیچیدہ ہیں, لیکن یہ اچھی بگننگ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے کہ مشکلات کے باوجود آپ پازیٹیو رجحانات کو فروغ دیں. تو یہ جو فیسٹیول ہے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ایک اچھی ایکٹیویٹی سے کچھ کانفیڈنس جو ہے لوگوں کا وہاں کی حکومت میں بڑھنا شروع ہوگا.
جی, میر سرفراز چاکر ڈومکی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پروفینشل منسٹر ہیں. میر صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب حسن عسکری رضوی صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ یہ بہت اچھی پیش رفت ہے, اور ان حالات میں یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں آپ اور آپ کی پوری ٹیم اور بلوچستان کی جو اس وقت وہاں پہ قیادت ہے, لیکن یہ سمبولک میسج بھی بڑا ضروری تھا ان حالات میں جب وہاں پہ وائلنس تھا, لیکن ان جو اصل وائلنس کی وجوہات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کی حکومت کے سامنے ترجیحات کیا ہیں اس وقت؟
وہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ذرا بات چیت کا اسی سے مسائل حل ہوتے ہیں.
جی جی,
اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, جتنا آگے جائیں گے آپ سب کو پتا چل جائے گا. تو آج سے ہم لوگوں نے فیسٹیول کا انعقاد کیا, جو افتتاح کیا ہے ڈاکٹر مالک صاحب نے, بہت اچھا ہے. کیا ہے وہ اقدام ہوا ہے, اور بلوچستان کے عوام سے خوش بھی ہوئے, اور بہت اچھی پذیرائی بھی ملی ہے ہماری گورنمنٹ کو, اور ہم لوگ ان کھیلوں کا انعقاد کر رہے ہیں. لوگ بہت تعداد میں لوگ آئے تھے, اور بہت پذیرائی حاصل ہوئی اس گورنمنٹ کو, اور ان شاء اللہ ہم لوگ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اپنے یہ کھیل جو ہے, اپنا اسپورٹس مین ہے, نوجوان ہے, کیونکہ کھیل سے ہی جو ہے نا آپ کے اسپتال ایران ہوتے ہیں. باقی جہاں حالات کی بات ہے ان شاء اللہ اس کی طرف ہم لوگ قدم اٹھا رہے ہیں, ان شاء اللہ وہ بھی درست.
جی, بہت ساری خبریں آتی رہی ہیں ان دنوں میں کہ مختلف لیول پہ, شاید بیک ڈور چینل پہ, ان تمام ایلیمنٹس کے ساتھ جنہوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں حکومت کے خلاف, ان کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پہ بات چیت ہو رہی ہے. اس طرح کا جب یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, تو کیا ان سب گروپس کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے اس سے پہلے؟
یہ ایونٹ تو ہوا ہے, اس کے بعد تو بلوچستان پورے بلوچستان جوان کے لیے اس میں سب ضرورت نہیں سمجھا ہے, کیونکہ بلوچستان کے عوام میں بچے ہیں, کھیل رہے ہیں, مطلب ان کے لیے فیسٹیول ہے.
صحیح میر صاحب, ایک آج ایک بہت افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ہے لس بیلا کے علاقے میں. یہ ٹریفک حادثہ ہے اگرچہ, لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے انتظامی لکونے ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ایک تو بسوں کے اندر, کمیوٹر بسوں کے اندر, کمیوٹر وینس کے اندر تیل, اس کی موجودگی کا ہونا وہ کتنا بڑا لیتھل ثابت ہوا, کتنا ہلاکت خیز ثابت ہوا. اور دوسرا ایک بہت بڑا سکم ہے سسٹم کے اندر کہ آج بھی بہت سارے لوگ باقاعدہ تربیت کے بغیر ڈرائیونگ سیٹس پہ موجود ہیں اور بڑے بڑے حادثات کا سبب بنتے ہیں. اس کو ایڈریس کیا جانا کتنا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟
اس کو بالکل ہم ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن افسوس سے کہتا ہوں کہ آج پھنسا ہوا ہے بہت جو انسانوں کی جانیں گیا ہوں, جبکہ مطابق جو ہے 38 لوگ اس میں جلس کر فوت ہوئے اور بہت سارے جلس کر زخمی ہیں. ان چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے آج اسمبلی میں ہم لوگ بات اٹھائی تھی کہ جو ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ ہیں اس میں یہ جو ہے سمگلنگ کی چیزیں ان پہ بین لگا جائے پوری طرح سے.
بہت شکریہ آپ کا میر سرفراز چاکر ڈومیکی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, پروونشل منسٹر بلوچستان کے آپ ہمارے ساتھ رہے, ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, ممتاز تجزیہ کار, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان ورسز انڈیا اور T20 اوورال یہ جو ایونٹ جا رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدی اسد. بات ہم کریں گے T20 ورلڈ کپ پہ, جس کا دوسرا مرحلہ ٹاپ 10 یا سپر 10 اس کا آغاز گزشتہ روز ہوا. پہلا میچ پاکستان ورسز انڈیا, دونوں آرٹ رائیول تھے اور بڑا اہم میچ سمجھا جا رہا تھا کہ کانٹے دار یہ میچ ہوگا, لیکن یہ میچ شروع سے ہی اگر یہ کہا جائے کہ فرام دا ویری فرسٹ بال اگر یہ یک طرفہ رہا تو یہ بات غلط نہ ہوگی. پاکستان کے جو کرکٹ فینس ہیں ان کو شاید اس بات کا دکھ نہیں ہو کہ پاکستان کی ٹیم یہ میچ ہار گئی, لیکن وہ اس بات بہت زیادہ رنجیدہ نظر آتے ہیں کہ یہ میچ ون سائیڈڈ رہا اور کوئی بڑی ایفرٹ پاکستان کی طرف سے اس میں نظر نہیں آئی, اور جو بکھلاہٹ تھی یا جو پریشر تھا, جو دباؤ تھا, اس کی توقع نہیں رکھی جاتی کہ انٹرنیشنل لیول پہ اور اتنے ایکسپیرئنس کے بعد بھی ٹیمیں اس طریقے سے بیہیو کریں اور اس طرح سے میدان پہ کھیلیں. کل ہی کے دن نیدرلینڈ کی ٹیم, جو کہ شاید ہم اس کو کرکٹ بیبی بھی اس سینس میں نہ کہہ سکیں کہ اس کا تو ویری فرسٹ انٹرنیشنل ایونٹ ہے جس میں وہ باقی ٹیموں کے ساتھ وہاں مد مقابل ہے, جس طریقے سے اس نے اپنا T20 میچ ایک آئرلینڈ کی ٹیم کے خلاف کھیلا, اور آئرلینڈ کی ٹیم وہ ہے جس نے 2007 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کو شکست دے کر پہلے راؤنڈ میں ہی اسے باہر کر دیا تھا, تو لہٰذا آئرلینڈ کو اب اتنا ان ایکسپیرینس یا میچور انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کی بالنگ اسٹرینتھ بہت اچھی ہے اور اس کے بہت سارے پلیئرز کو کاؤنٹی کا تجربہ ساتھ ساتھ ہے, اور اب انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی بڑے عرصے سے موجود ہے, پچھلے 7-8 سال سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں نظر آتے ہیں. تو نیدرلینڈ کی سائیڈ نے 194 رنز کا ٹارگٹ صرف 13.5 اوروں میں چیز کیا, اور یہ کوئی آنکھیں بند کر کے ہٹنگ کرنے والی بات نہیں تھی. T20 کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ صرف مار دھاڑ کا نام ہے تو وہ غلط ہے. ہاں, نیدرلینڈ کے میچ میں مار دھاڑ ضرور ہوئی ہے, لیکن جس ٹیکنیکلی جتنے وہ میچور نظر آئے ان کے بیٹس مین, آنکھیں کھول کے گیند کو اس کے میرٹ کے مطابق ہٹ کرتے ہوئے نظر آئے, اس کا فقدان نظر آتا ہے. اور پاکستان جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ T20 کے ایک مدر نیشن ہو سکتی ہے, کیونکہ T20 کا کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان کی گلی کوچوں میں موجود ہے, تو وہاں سے یہ ٹیلنٹ فلٹر ہوتا ہوا جب نیشنل سطح پہ آتا ہے تو شاید اس میں پاکستان کو ایک نیچرل ایڈوانٹیج رہے. لیکن اس وقت باقی دنیا کی ٹیموں نے جس طرح سے خود کو اڈاپٹ کیا ہے, وہ آسٹریلیا ہو, وہ نیوزی لینڈ ہو, وہ ساؤتھ افریقہ ہو, وہ انگلینڈ ہو, اور ویسٹ انڈیز ہو, اس میں لگتا ہے کہ پاکستان کو کافی مشکل وقت مل سکتا ہے اس ایونٹ کے اندر. پہلا میچ اس میں ناک آؤٹ ہو گئی پاکستان کی ٹیم, اور باقی چار میچز ہیں ویسٹ انڈیز جو کہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے اس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کو آسٹریلیا جیسی ٹیم کے خلاف اس میدان میں اس میں اترنا ہے, اور پھر میزبان بنگلہ دیش کے خلاف. لیکن یہ پہلا میچ ہارنے کے بعد یقیناً دباؤ میں ہوگی ٹیم, اور کیا اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں, اس پہ ابھی بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. تو اس پہ ہم انالیسس لیں گے کہ ٹیم کمبینیشن کیا تھا, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. جی محسن حسن خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ہمارا رابطہ ان سے ہو گیا ہے. محسن صاحب بہت شکریہ اور خیر مقدم, آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ جی محسن حسن خان صاحب آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں کیا؟
آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے.
جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, اگر ہمارے پروڈیوسر آپ کو بتا سکیں, آپ ہم آپ کی آواز سن سکتے ہیں.
کال کیجیے.
جی آپ کو جی دوبارہ ڈائل کرتے ہیں ہم آپ کو. تو سامعین محسن حسن خان صاحب سے ہم معلوم کریں گے کہ آخر ٹیم کے کمبینیشن میں کیا خامیاں ہیں. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹیم میں ڈراپ کیے ہوئے پلیئرز آل آف سڈن ٹیم کے اندر کیسے آ جاتے ہیں, وہ کیسے نظر آتے ہیں, اور ان کی کوئی پرفارمنس بھی جب نہیں ہوتی ہے تو کمبینیشن کیوں خراب کیا جاتا ہے. ٹیم 20 اس کو ایک اب ایک کرکٹ کا ہی حصہ ہے, لیکن اس کو ایک اور اسپیشلائزڈ فارم حاصل ہے. تو پاکستان کے اندر جو دو تین پلیئرز ایسے ہیں جو خاص طور پہ T20 میں اسپیشلائزڈ حیثیت رکھتے ہیں, وہ اس میچ کا حصہ کیوں نہیں تھے, یہ وہ کچھ باتیں ہیں. پاکستان کا فاسٹ بالنگ اٹیک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید دنیا کا بیسٹ اٹیک ہے, یا پاکستان کا اوور آل بالنگ اٹیک پوری طرح ناکام نظر آتا ہے بہت ساری جگہوں پہ, تو اس پہ اتنا زیادہ ریلائی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا. بیٹس مینوں کا جو ایکول شیئر یا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے میچ جیتنے کے لیے یا میچ بنانے کے لیے, وہ رہنا چاہیے. صرف اور صرف آپ 130-120 رنز کے ٹارگٹ کے ساتھ اگر پورے کا پورا انحصار کیا جائے گا کہ وہ پاکستان کی بالنگ لائن جو ہے وہ سارا پریشر لے لے گی, تو شاید یہ بھی درست نہ ہوگا. محسن حسن خان صاحب ہمارا ان سے دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا. محسن صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
موسٹ ویلکم جی آپ کو اور آپ کے سارے لسنرز کو میری طرف سے.
جی کافی دیر سے ہم ٹرائی کر رہے تھے, آج کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے اور رابطہ کرنے میں دیر ہوئی, تو جو بھی ہمارے پاس وقت ہے ہم چاہیں گے کہ بیسٹ یوٹیلائز کریں اس مائک آپ کے پاس. کیا کمبینیشن میں خامی نظر آتی ہے, پاکستان یہ میچ کیوں ہار گیا, اور باقی میچز میں اور پاکستان کا اگر یہی اپروچ اور یہی کمبینیشن رہتا ہے تو کیا توقع رکھی جائے کہ اگلے راؤنڈ میں پاکستان کی ٹیم پہنچ پائے گی؟
دیکھیے جی سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس 11 سپر اسٹار بھی ایک ٹیم میں ہوں اور آپ کے پاس اچھا گیم پلان نہیں ہو تو میچ جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور کل جو ہم میچ ہارے ہیں وہ آنیسٹلی اسپیکنگ وہ اپنی غلطیوں سے ہارے ہیں. اپنی وکٹ ہم نے الٹے سیدھے شارٹس مار کے تھرو کیے ہیں, ہمیں اسکور ایٹ لیسٹ 160-170 کرنا چاہیے تھا, اس میں ہم جیت جاتے ہیں ان سے. لیکن یہ ہے کہ ارسپانسبل بیٹنگ, نان پروفیشنل بیٹنگ اور پھر گیم پلان, جب آپ ایک طریقے سے دیکھتے ہیں, آپ ان کو دیکھیے انڈینز گئے, انہوں نے اچھا اسٹارٹ ان کو ملا لیکن ان کا ایک دم سے 3 وکٹس گری, لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی پینک نہیں کیا, وینٹ آن کام اینڈ سویٹ آرام سے پلان کے تحت اور وہ میچ جیتے ہیں آرام سے. تو گیم پلان از ویری ویری امپورٹنٹ کہ اور ٹیم ہماری بہت اچھی ہے, لیکن میں بڑا مجھے افسوس ہوا ہے دیکھ کے کہ گیم پلان. آپ ایشیا کپ میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر آپ 2 میچز بنگلہ دیش اور انڈیا کے خلاف جیتے ہیں تو شاہد آفریدی کی اننگز کی وجہ سے جیتے ہیں, ادروائز اس میں کوئی گیم پلان نہیں تھا.
ٹھیک ہے. اچھا محسن بھائی آج دیکھیے آج کا جو میچ تھا کچھ دیر پہلے جو ختم ہوا سری لنکا ورسز ساؤتھ افریقہ, سری لنکا کے بالرز جو ہیں وہ بڑے بلاک ہال میں گیند کرتے ہیں اسپیشلی ان کے فاسٹ بالر, اور مشکل ہو جاتا ہے ان کو کھیلنا. پاکستان کے فاسٹ بالرز میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے, کیا وجہ ہے, کیا ان کو اس لیول پہ بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے اور گائیڈنس کی اور کوچنگ کی؟
نہیں جی بالکل ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے عمر گل کو زبردستی زیادہ کھلا کے آپ نے اس کو یو ای میں 3 میچ کی سیریز میں بلایا تھا, آپ 2-0 آپ ہو گئے تھے, آپ اس کو ریسٹ کراتے. آپ نے عرفان کو انجرڈ کروا دیا اوور کھلا کے, عرفان ایک بڑا ہمارا سینسیشن بن کے اوپر آیا تھا. تو آئی ایم سوری ٹو سے دیر ہیز بین سم ویری چائلڈش ڈیسیشنز ہوئے یہ مینجمنٹ کی طرف سے, جنہوں نے گیم پلان میں, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا گیم پلان میں ہر چیز آتی ہے, پلیئنگ 11 بھی آتی ہے کہ کیا بنا رہے ہیں آپ, کس کو کھلانا ہے, کس کو ریسٹ دینا ہے, کس کو کس بولر کو کس ٹیم کے خلاف کھلانا ہے اور کس اسٹریٹجی اس پلاننگ سے بیٹنگ کرنی ہے,
اور دوسری ٹیم کا گیم پلان خراب کیسے کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی اس حالت میں آپ ہمیں بتائیں کہ اگلے راؤنڈ میں یا اگلے مرحلے میں جانے کے کتنے امکانات ہیں؟
لیکن کوئکلی میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے آپ کہتے کہ اس کا جو پچھلا گیم ابھی ہوا سری لنکا اور ساؤتھ افریقہ, آپ دیکھیے کہ کتنا کلوز گیا. آئی مین لاسٹ منٹ تک بال, لاسٹ بال تک فائٹ کرتے جا رہے تھے, حالانکہ سری لنکا آخر میں آخری دو بالوں تین بالوں تک لگا کے اب جیت گئی آرام سے. ادروائز دے وار آل ٹرائنگ پروفیشنل کرکٹ. اب آپ اگلے میچ کا جہاں تک بات کر رہے ہیں, میں پرسنلی فیل کرتا ہوں دیکھیں یہ وہی ٹیم ہے الحمدللہ. میں توبہ نعوذ باللہ کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتا, لیکن یہی لڑکے تھے میرے ساتھ, ان کی باڈی لینگویج تھی ہماری کل, اب باڈی لینگویج آپ دیکھتے
جی ہاں کافی پیسمسٹک لگ رہے تھے. بہت شکریہ محسن صاحب, پروگرام بالکل
میچ شروع
میچ رابطہ کم ہوا اور کم وقت کے لیے ہوا, اس وجہ سے آپ کی بات پوری نہ ہو سکی, اس کے لیے ہم معذرت چاہیں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے جوائن کیا. پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد, ہمارے ساتھ انجینئر ہیں مسٹر زویر نے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کر